أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
انسانوں میں مذہب کے اعتبار سے جو دو قسمیں ہیں، مسلمان اور غیر مسلم. اسلام کے لیے دنیا میں دو ہی مذہب ہیں، نمبر ایک اسلام اور نمبر دو غیر اسلام، کفر. اب اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کو اسلام نے غیر اسلام کا نام دے دیا ہے اور اس کو کفر کا نام دے دیا ہے. یعنی یہودیت اس کے اندر وہ بھی کفر، نصرانیت وہ بھی کفر، بدھزم وہ بھی کفر، دوسرے اور ازمز وہ بھی کفر، ساری چیزیں یہ کفر میں آتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکفر ملت واحدہ، کفر کی جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں وہ ایک ہی ملت ہیں. تو اس لحاظ سے انسانوں کی جو دو قسمیں بنتی ہیں مذہب کو مانتے اور نہیں ماننے کے لحاظ سے، وہ دو ہو گئی، ایک ماننے والے اور ایک نہیں ماننے والے، ایک مسلمان اور ایک کافر. ان کے کاموں کو مذہبی دائرے میں تقسیم کرنے والے یا ان کے کاموں کا فیصلہ کرنے والے یا عمل کے لحاظ سے ایک کو مسلمان دوسرے کو غیر مسلم بنانے والی جو چیز ہے بنیادی طور پہ، وہ ہے نیت، وہ ہے دل کا عقیدہ اور فکر اور دل کا ڈائریکشن کیا ہے. بس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو ہر جگہ کام کرتی ہے. یعنی کوئی بندہ مسلمان بھی جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے کام کو اسلامی بنانے والی چیز اس کی نیت اور دل کا ڈائریکشن ہے، اور کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو بھی اس کے واسطے یہی دل کا ڈائریکشن ہے. اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے، دل کا رخ اللہ کی طرف ہے اور آنا چاہتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی مسلمان دینی کام بھی کرتا ہے نیت اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ کام اسلامی نہیں. ہر کام جو کیا جاتا ہے جائز درجے کا، اس کو اگر نیکی بنانا ہے اور اس کو اگر ثواب کا کام بنانا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نیت کرنا پڑے گا نیکی کی، اس میں نیت کرنا پڑے گا نیکی کی. جس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں، مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے کافر بھی کھانا کھاتا ہے. مسلمان کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ کلو کا حکم ہے اور وہ کھانے کو اپنے زندہ رکھنے کا جو حکم ہے، خودکشی حرام ہے، نہیں کھائے گا تو بھوک سے مر جائے گا، خودکشی ہو جائے گی، تو وہ خودکشی حرام سے اپنے آپ کو بچانے اللہ کا حکم سمجھ کے کھاتا ہے، اور اس لیے کھاتا ہے کہ میں کھاؤں گا تو پیٹ میری سیدھی رہے گی اور میں اللہ کے حکموں کو پورا کر سکوں گا. مسلمان سوتا ہے اور کافر بھی سوتا ہے. مسلمان سونے میں یہ نیت کرنا چاہیے اور کرتا ہے کہ میں جب سو کر اٹھوں گا تو میں فریش ہو جاؤں گا اور یہ فریشنس کو پھر میں یوز کروں گا، استعمال کروں گا اللہ کی عبادت اور اطاعت میں. مسلمان بھی جاب کے لیے جاتا ہے اور کافر بھی جاتا ہے. مسلمان جو جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ کمانے کو ایک فریضہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کمانے کا، اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو بھرنے کا اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا، اور یہ ضرورت پوری ہوتی ہے میرے جاب سے اس لیے میں جاتا ہوں. تو وہ جو نیت ہے وہ نیت اللہ کا حکم سمجھ کر کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، تعلیم سمجھ کر کرنے کی، یہ جو نیت ہے یہ نیت ایک عمل کو اسلامی اور ایک عمل کو اور ایک فکر کو اسلامی فکر بناتی ہے، اور اس کی وجہ سے نیکی آتی ہے. اگر یہ کام نہیں ہوگا، یہ نیت کا دل کا کام نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی عمل وہ دینی نہیں ہو سکتا، وہ اسلامی نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی سا بھی ہو. کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھنے میں نیت خدا نخواستہ کسی کی یہ ہے کہ اب جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو دکھاؤں کہ مجھے قرآن سے شغف ہے، ایک وہ اگر پورا قرآن بھی پڑھ لے گا تو ایک حرف کی 10 نیکیاں جو ملتے ہیں وہ بھی نہیں ملیں، ایک نیکی نہیں ملے گی. اس نیت سے پڑھے گئے پورے قرآن جو کروڑوں نہیں اربوں نیکیاں جس کی بنتی ہیں، وہ اس میں سے ایک نیکی بھی کسی کو نہیں ملے گی. ایک بندہ 1,000,000 صدقہ کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ کرانا چاہتا ہے، 1 روپیہ پینی صدقہ کرنے کا اس کو 1 سینٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا. تو جو بھی ہم کام کریں گے اس کام سے پہلے یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ اس کام کو ہم کرنا کیوں چاہ رہے ہیں. اب ہم یہ درس کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے، شروع کر چکے ہیں تو اس کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے، تو میری کیا نیت ہونا اور آپ کی کیا نیت ہونا؟ میری نیت یہ ہونا کہ قرآن کی درس کی ظاہر سی بات ہے یہ صورت اور شکل بنی ہے، تو اس میں قرآن کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر ہونا، ان کی ادائیگی کی نیت ہونا، اور اس بار نہیں ہونا، جب بھی ہم بیٹھے تب ہونا. جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فجر میں، فجر کی نیت روزانہ کرتے ہیں، ایک دفعہ کر کے پھر چھوڑ نہیں دیتے. روزانہ کی فجر میں روزانہ کی نیت، روزانہ کی ظہر میں روزانہ کی نیت، ہر دفعہ کی عصر میں ہر دفعہ عصر کی نیت، نفل کے لیے سنت کے لیے کھڑے اس میں اس کی نیت، ہم وضو کرتے ہیں वुजू करते हुए नमाज के लिए और इबादत की नीयत से वुजू करने की नीयत बाज दफा लोग भूल जाते हैं, बेख्याली में बातों में शुरू कर देते हैं, नीयत का इस्तेहजार नहीं करते, उसको नियू नहीं करते, तो उसको जो नए सिरे से नीयत करना रहता वो जरूरी रहता वो वुजू का सवाब हासिल करने। अगर बेख्याली में वुजू कर लेंगे वुजू तो हो जाएगा, सवाब वुजू का नहीं मिलेगा। दो इबादत, या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को कि अगर कोई बंदा बेख्याली में नमाज शुरू कर दे तो उसकी नमाज ही नहीं होती, और अगर कोई बंदा बेख्याली में वुजू शुरू कर दे वुजू हो जाता है। वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी इबादत में नीयत शर्त है सेहत के लिए और कौन सी इबादत में नीयत शर्त है सवाब के लिए। जो इबादतें सही होने के लिए जरूरी है कि नीयत हो, वो बगैर नीयत के फिर सही भी नहीं होते। जैसे रोजा है, जैसे नमाज है, जैसे हज है, जैसे जकात है। पैसे सारा का सारा कोई बंदा अगर दे दे, किसी के पास में 1 मिलियन है, उसमें से उसको जितना भी जकात देना था वो उतना नहीं, सारा 1 मिलियन खर्चा कर देता है, बैंक बैलेंस में 0 है उसके, तो अब वो सदका करने पर उसको जो सवाब मिलेगा ना जकात की, अगर वो दे देता है ये समझ करके जकात है, लेकिन जिस वक्त दे रहा था जकात की नीयत से नहीं दिया, तो अब उसको जकात का फर्ज की अदायगी का सवाब नहीं मिलता, सदके का सवाब मिलता। क्यों? नीयत का है ये फर्क। तो वहां पर हर दफा जब हम नीयत करेंगे तो नीयत में हर दफा कोई भी काम करेंगे तो नीयत करना जरूरी होगा, और कोई अगर इबादत ऐसी होगी कि नीयत पे मौकूफ है उसका सही होना, डिपेंड करता है, तो फिर वो इबादत नीयत के बगैर सही ही नहीं होगी। और अगर वो काम तो सही हो जाता है लेकिन सवाब पाने के वास्ते नीयत की जरूरत होती है, जैसे वुजू है, जैसे दूसरी और बहुत से नेकियां हैं जिनके अंदर नीयत करने से वो नेक काम बनते हैं, नहीं करने से नहीं बनते। हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाना इबादत कब बनेगा? जब ये नेक नीयत होगी मुसलमानों वाली, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाली, ताकत को अल्लाह के लिए यूज करने वाली। सो रहे हैं तो सोना इबादत कब बनेगा? ये जब बनेगा जब नीयत होगी, वरना नहीं बनेगा। गुनाह भी नहीं होगा लेकिन सवाब भी नहीं होगा, नेकी भी उसके अंदर हासिल नहीं होगी, गुनाह भी उसके जरिए से नहीं होगा। तो हमारा ये जो दर्स है, इस दर्स के अंदर, बल्कि जो भी हम जब भी नेक कोई काम करें तो उसमें यह फिक्र करें कि इसके जो हुकूक हैं उन हुकूक की अदायगी की हम कोशिश करते हैं, इसके लिए हम एक पहला कदम उठाते हैं। अब हुकूक क्या है कुरान करीम के? बुनियादी तौर पर उलमा के बयानात में, किताबों में, जो बातें सुनने में, देख पढ़ने में आती हैं, वो 4 हुकूक जिक्र किए जाते हैं। नंबर 1, ईमान। कुरान करीम पर ईमान लाना। क्या ईमान लाना? ये ईमान लाना कि ये अल्लाह की तरफ से उतारी गई किताब है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना लिया है, ऐसा कलाम नहीं है, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, ये किसी काहिन की, ये शायरी नहीं है, ये जादूगरी वाला कलाम, मंत्र जो होता है वो मंत्र भी नहीं है, ये कहानत जो गैब की बातें बताने का दावा लोग करते हैं उन लोगों की बातें, काहिनों की बातें भी नहीं है, ये मखलूक का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है और ये उतारा गया है और ये आखिरी कलाम है। ये नहीं है, ये जो कॉमन बातें हैं ना, ये कॉमन बातें बहुत गहरी हैं, ये जितनी सादी हैं ये इतनी ही गहरी हैं, और इन्हीं की सादगी की बुनियाद पर ही दुनिया के अंदर जो इख्तिलाफात पाए जाते हैं इन्हीं सादी बातों से जुड़े हुए हैं। लोगों को इसी से तो इनकार है ना कि ये अल्लाह का कलाम है, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाते। लोगों को इसी पर तो इतराज़ था ना कि ये आखिरी किताब है, इसीलिए तो पहली किताबों को अभी भी मानते बैठते हैं। तो ये जितनी सादी बातें हैं उतनी ही गहरी बातें हैं, तो इन बातों पर ईमान लाना है कि ये सच्ची हैं और अल्लाह की तरफ से जो उतारी गई है जैसी उतारी गई थी अब तक भी वैसे ही और क़ियामत तक भी वैसे ही रहेंगे। जब कुरान आखिर ज़माना में उठा लिया जाएगा उस वक्त तक ये इसी हालत में रहेगी। इसके अंदर ना हर्फ का फ़र्क आएगा और ना इसके अंदर कोई शोशे का फ़र्क आएगा, ना लफ्ज़ का फ़र्क आएगा, किसी चीज़ में इसके फ़र्क नहीं आएगा। लोग कोशिशें हज़ार करेंगे लेकिन आएगा नहीं फ़र्क। करने वाले कोशिश नहीं करेंगे ये नहीं है, कोशिशें करने वाले तो खूब करेंगे लेकिन फर्क आने नहीं दिया जाएगा, अल्लाह पाक इसकी हिफाजत का वादा फरमा चुके हैं। तो एक है इस पर ईमान लाना, ये ईमान का हक है। इस पर हर दफा हमारा, यानी ये ईमान हमारा मुस्तहजर होता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान आखिरी कलाम है, लेकिन इसकी अजमत भी दिल में साथ होना। कैसी अजमत होना? ऐसी अजमत होना कि उसके सामने आने के फौरन साथ अल्लाह ऐसा याद आए कि उसकी अजमत से हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। गालिबन हज़रत इकरिमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है या किसी और ताबेई के बारे में कि वो कुरान शरीफ को खोलते थे, देखते थे और ऐसा खोलने के बाद फरमाते थे हादा कलामु रब्बी, और इसकी अजमत से बेहोश हो जाते थे। और उनका रोज़ाना का मामूल था, मतलब कभी हो गया कभी नहीं हुआ ऐसा नहीं, बस दफ़ा 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा बेहोश हो रहे हैं सिर्फ ये कहकर कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम। अजमत की वजह से ये चीज़, ये असर आदमी के कैफियात में आता है। कुरान करीम पर ईमान होना, और दूसरे है उसकी तिलावत करना तजवीद के साथ, ये उसका हक है, कुरान का हक है तजवीद के साथ में तिलावत करना। تجوید کا کیا مطلب ہے؟ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں قرآن اترا ہے تو عربی کے جتنے حروف جس طرح سے ادا ہونے چاہیے وہ اس طرح سے ادا ہو جائیں۔ سمجھ میں آنے کے لیے اگر کوئی دوسری صف میں تیسری صف میں کھڑے ہو کر آپ کی تلاوت سنتا ہے تو اس کو سا کی جگہ سا سنے آئے، سین کی جگہ سین سنا آئے، زال کی جگہ زال ہی سنا آئے، زا کی جگہ زا سنا آئے، و واد، یہ جتنے حروف ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ سنے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تجوید ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کی تجوید محنت کی ضرورت ہے تو چاہے وہ جس عمر کے جس حصے میں ہو یہ کام کرنے والا ہے، قرآن کا حق ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوتاہی کی گئی تو پکڑ کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن سفارشی بھی ہے اور قرآن یہ حجت ہے کسی کے حق میں کسی کے خلاف میں، یعنی دونوں کام کرتا ہے۔ جو اس کے حقوق کو ادا کرے یہ اللہ کے آگے حجت بن جاتا ہے اس کے حق میں کہ نہیں آپ اس کو، اس کا عمل اس کو جہنم میں، دوسرے عمل اس کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، لیکن فلاں حقوق اس نے میرے ادا کیے، میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ حتیٰ کہ وہ حجت بازی اس کی، یعنی اللہ پاک یہ قرآن کا اثر دکھائیں گے قیامت میں کہ اس کی حجت کو غلبہ دے دیں گے، اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیں گے، وہ جو کام چاہتا ہے اس کی چاہت کو پوری فرما دیں گے۔ اور بدعملی کی وجہ سے کوئی جہنم کا حقدار تھا تو قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پہ، قرآن کی سفارش کرنے کی بنیاد پہ اللہ اس کو جنت کا داخلہ مرحمت فرما دیں گے۔ تو یہ جو تجوید والا کام ہے یہ کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ایک قرآن اللہ پاک نے امت کو ایک وحدت میں کیسے جوڑا ہے، غور کریں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کہیں پر بھی کسی بھی زبان کا بولنے والا، کسی بھی قوم کا رہنے والا ہوگا تو اس کو مذہب اسلام سے اگر وابستہ ہے تو اس کی مذہبی زبان عربی ہے۔ قرآن کو آپ نماز کے اندر اردو میں تلاوت نہیں کر سکتے، انگریزی میں تلاوت نہیں کر سکتے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہوگا، اس کو قرآن عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر وہ ہوگا تو اس کو عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ تو وہ جہاں کہیں ہیں عربی میں اس کو پڑھنا ہے۔ تو عربی زبان کی وحدت کے ساتھ میں امت کو ایک وحدت عطا کی گئی ہے، ایک اجتماعیت سے جوڑا گیا ہے، اس کو جوڑ کے رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو سیکھنے والا عمل ہے اس میں بعض دفعہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اب بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، مکتب میں ڈال دیتے ہیں، کسی استاد سے لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ بے شک یہ ایک قدم بے فکر کر دینے والا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اگر ایسا ہوا، یا ہو بعض دفعہ ہوتا بھی ہے ایسا کہ جس استاد کے پاس اعتماد کر کے بھیجا گیا تھا انہوں نے محنت نہیں کی، جس مکتب میں مدرسے میں بھیجا گیا تھا وہاں جو اچھے پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے ان کی شعبے میں اس ڈویژن میں زیادہ نظر نہیں تھی، تو کوئی کبھی کوتاہی ہو جاتی۔ ہم نے چونکہ یہاں مکتب میں مدرسے میں ڈال دیا تھا، فلاں استاد کے پاس ڈال دیا تھا، اب اگر بچے نے نہیں سیکھا خدا نخواستہ تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ سوچا جا سکتا۔ لیکن قرآن کا جو حق ہے اور ہمارا مذہب سے ہماری جو وابستگی ہے، وہ ایسا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے۔ جب تک ہمارے بچوں کو اور ہم کو آ نہیں جاتا تب تک اس کے آنے کی فکر کرنا ہے۔ جب تک کوئی پڑھنے اچھا پڑھنے والا آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتا، زبانی ہی صحیح کہ آپ صحیح پڑھنے لگ گئے ہو، اس وقت تک بے فکر نہیں ہونا، پوری کوشش کرنا۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اگر یہ چیز حاصل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے۔ کتنی تلاوت کرنا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزانہ تلاوت کا معمول ہو۔ اب روزانہ کی عادت ڈالنے کے لیے 3 منٹ کی کوشش بندہ کر لیں کہ ایک دن کا بھی اس کے اندر ناغہ نہ ہو، 3 منٹ تلاوت کریں۔ زیادہ کی توفیق ہو جائے تو زیادہ کر لیں، یہ ان کے لیے جو حافظ نہیں ہے، کیونکہ 3 منٹ یا 2 منٹ کا جو وقفہ، جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم لمٹ فالو، اس کو مینٹین کرنا اور کنٹینیو اس کو رکھنا بندے کے لیے آسان ہوتا۔ تو علماء نے یہاں سے شروع کرنے کی بات بتائی۔ باقی جو جتنا پڑھے، ہمارے خاندان کے اندر اللہ پاک نے بہت سے حفاظ اپنے کرم سے پیدا فرمائے، ابھی بھی بہت سے ہیں۔ میں اپنے 2 پھپھاؤں کا قصہ آپ کو سناتا ہوں، قصہ کیا معمول ان کا سناتا ہوں۔ میرے ایک پھپھا ہیں نلگنڈے میں رہتے ہیں، انہوں نے ابھی گزشتہ سال جب انڈیا کا سفر ہوا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی۔ ہم لوگوں کو پتا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کے بہت بڑے، مطلب ایک بہت پرانا معمول ہے ان کا۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا کتنے سال ہو گیا، کتنا پڑھتے ہوئے؟ بولے 3 پارے پڑھتے ہوئے تو 50 سے اوپر ہو گئے۔ 3 پارے پڑھتے ہوئے روزانہ 50 سال سے اوپر ہو گئے، 50 سال میں 3 پاروں کا ناغہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اچھا تو یہ تو 3 پاروں کا ہو گیا، ابھی 10 پارے تقریباً 7-8 سال سے چل رہے ہیں۔ مطلب 7-8 سال سے 10 پاروں کا ناغہ نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ عرصے سے 7 پاروں کا، 8 پاروں کا، اور منزل کا ان کا ایک معمول چل رہا۔ ان کے ریگولر ان کے 4-5 قرآن کے دور چلتے رہتے ہیں، ایک تہجد والا قرآن، ایک عوابین کا قرآن، ایک نفل نمازوں کا قرآن، ایک فرض قرآن، ایک فرض نمازوں کا قرآن۔ اور پھر فرمایا کہ میں جو ہے سنتوں کے اندر اور فرائض کے اندر وہ بعض سنتوں میں بعض فرائض میں جو آیا ہے, جیسے مثال کے طور پہ جمعہ کے فرض کے لیے آیا, جمعہ کی فجر کے لیے آیا کہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا ہے, یا وتر کے لیے آیا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے, تو یہ جو مسنون صورتیں ہیں یا مسنون تلاوتیں ہیں ان کو چھوڑ کے میرا ایک دور مستقل چلتا رہتا ہے, کبھی بھی میں جو ہے نا معمول سے ہٹ کے نہیں چلتا ہوں, اور سال ہر سال سے ان کا یہ معمول ہے. ایک دوسرے پپا ان کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, مغفرت عام فرمائے. وہ آخر میں آخری عمر میں بے ہوشی میں رہ رہے تھے, تو بے ہوشی میں ان کی انگلی مسلسل یوں چل رہی تھی, یوں ایسے جیسے قرآن کے صفحات پہ چلتی ہیں یوں چل رہی تھی. وہ روزانہ منزل پڑھنے کا ان کا معمول, حافظ نہیں تھے, روزانہ منزل پڑھنے کا ان کا معمول تھا. دادا حضرت رحمۃ اللہ علیہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ بھی حافظ نہیں تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ حافظ ہیں, تو بتاتے کہ نہیں میں حافظ کا باپ ہوں. لوگ پوچھتے تھے عالم ہیں, بولتے تھے نہیں میں عالم کا باپ ہوں. تو وہ نہ حافظ تھے نہ عالم تھے, لیکن بہت حفاظ و علماء ان کے اولاد میں بھی ہوئے, ہمارے اللہ کے کرم سے ان کی خدمت اللہ پاک نے قبول کی, تو ان کے خاندان میں سینکڑوں حفاظ ہیں, ان کے بیٹوں میں اور بیٹوں کے بیٹوں میں, پھر بیٹیوں میں, اور اس طرح ان کے دامادوں کا میں نے یہ حال آپ کو جو چند واقعات سنائے ہیں, کئی اور بیٹوں کے بھی ہیں, لیکن آپ حضرات چونکہ مشہور ہیں تو زندہ لوگوں کے احوال نہیں بیان کرنا, یہ تعلیم رہتی ہے, ہدایت رہتی. تو قرآن کریم کا شغف ہونا, تو حضرت دادا صاحب, دادا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے تھے, وہ حافظ نہیں تھے لیکن ناشتہ قرآن مکمل کر کے کرتے تھے, فجر کے بعد میں قرآن مکمل کر کے پھر اس کے بعد میں ناشتہ ہوتا تھا. بہت سے لوگوں کا ایسا معمول رہا ہے, بعض لوگوں کو عادت ڈالنے کے لیے ان کے والدین ناشتہ اس وقت تک نہیں دیتے تھے فجر کے بعد جب تک قرآن مکمل ہو نہیں جاتا تھا. یہ کیسا ٹارگیٹ ہے, آج ہمارے لیے یہ چیز ظلم بن جاتی, ارے بچے پہ ایسا ظلم نہ کرو. جس وقت اس کو اس کی عادت ہو جائے گی نا, پھر اس وہ چیز ظلم کی نہیں ہے, وہ ایک چیز زندگی میں حاصل کرنے کے واسطے بعض قربانیاں بعض مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اور کروانے پڑتے ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی. جس کو قرآن کا شغف اور عشق ہوتا ہے اس کے لیے یہ باتیں کوئی اہمیت اور معنی نہیں رکھتی. الغرض قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہے اور عظمت کے ساتھ اس پر ایمان لانا ہے, اور تیسرے ہے اس کے احکام پر عمل کرنا, جو بھی حکم آئے اس حکم پر عمل کرنے کی نیت ہونا کہ نماز کے بارے میں حکم آیا تو جو بھی حکم آیا میں اس پر عمل کروں گا, روزے کا آیا, زکوٰۃ کا آیا, حج کا آیا, سب کا. جو ظاہری اعمال ہیں ان کا جب حکم آتا ہے تو ان حکم کا نام سن کے ظاہری اعمال ہمارے ذہن میں آتے ہیں, باطنی اعمال بھی ہیں. صبر کا لفظ سن کے صبر کا مفہوم ذہن میں آنا, اور زندگی میں صبر کے جب مواقع آتے تو اس پہ عمل ہونا, شکر کا لفظ سن کے شکر کی نیت کرنا کہ جب شکر کا موقع آئے گا تو میں ضرور شکر کروں گا. کون سا لمحہ ہے جو شکر کا لمحہ نہیں ہے, یعنی کون سا لمحہ ہماری زندگی میں ایسا ہے کہ وہ شکر کا لمحہ نہیں کہہ سکتا, ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. تو کچھ ہمیشہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھو, اپنی زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھو, اسی لیے تو آتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب تم شکر سے خالی رکھ سکتے ہو اپنے آپ کو. اللہ کا ذکر کرنا شکر کرنا ہے, تو اس لیے فرمایا گیا کہ شکر کا ایک طریقہ ذکر ہوا, تو ذکر کرتے رہو ہمیشہ. تو ظاہری احکام پر بھی عمل کی نیت ہونا, باطنی احکام پر بھی عمل کی نیت ہونا کہ یہ جو اس کے حکموں پر عمل ہے یہ قرآن کا حق ہے, اور یہ وہ ایسا حق ہے کہ ان حقوق کے اندر عمل کرنے میں کوتاہی ہوئی تو قرآن پکڑے گا, قرآن پکڑے گا. پارے 19 میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اللہ کے رسول فرمائیں گے. اس وقت لوگ پچھتائیں گے کہ دنیا میں ہم نے جو دوست بنائے تھے ان کو دوست بنانے کے بجائے کاش اس قرآن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہوتا. بے شمار احادیث اس کے اوپر آئی ہیں, بہت سی قرآن کی آیتیں اس مضمون میں وارد ہیں. اور چوتھی چیز, تیسرا حق تو یہ ہو گیا, اور چوتھا حق قرآن کا ہے اس کے پیغام کو آگے پہنچانا, اس کے پیغام کو آگے پہنچانا. دیکھیں بات کے آگے پہنچانے کے حوالے سے ہم لوگوں کو واٹس ایپ کے اور دوسرے پوسٹ وغیرہ کے فارورڈ کرنے کی, شیئر کرنے کی جو عادت پڑ گئی اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اب ہم لوگوں کو لوگ آج کل مسئلے اس انداز سے پوچھنا شروع کر دیے, یہ جو کلپ میں نے بھیجا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, یہ جو پوسٹ میں نے بھیجا ہے اس کے بارے میں بتائے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. بھائی یہی کام رہ گیا ہمارے کرنے کا کہ آپ کے جو ہے نا ویڈیوز ہم دیکھتے رہے, ہم ویڈیوز منع کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نا ویڈیوز آپ اسی کو بنیاد بنا کے ہم سے مسئلہ پوچھے جا رہے ہیں. تو بہرحال کوشش یہ کرنا چاہیے کہ چوتھی چیز جو ہے تبلیغ و اشاعت قرآن کی ہونی چاہیے, ہر پوسٹ کی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ किसी बात की बगैर तहकीक के आगे पहुंचा देता है किसी भी बात को, उसको झूठा समझ सकते हो। ये कितनी बड़ी बात है, हम में से बहुत कम लोग इसमें एहतियात करते हैं। अब अगर उनको बोलो तुम बड़े झूठे हो, हदीस गुरु से तो बिल्कुल ठीक है, जो भी बेएहतियाती के साथ में पोस्ट आगे शेयर कर दे रहे हैं, जिस किसी के भी हों, अगर वो खुद सोचे अपने बारे में कि क्या मैं अपनी पेशानी पे झूठ का लेबल लगा सकता हूँ, नहीं झूठे का लेबल लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, तो फिर मोहतात भी तो होने की जरूरत है। काम झूठों वाले करेंगे लेकिन लेबल झूठे का नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा ये जो दर्स है, इस दर्स के हवाले से इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके काम की कुछ बातें अर्ज कर दूं, और जो भी बात मैं अर्ज करूंगा वो बुजुर्गों की किताबों की लिखी हुई पढ़ी हुई होगी, मेरी अपनी कुछ नहीं होगी। उसके बयान करने में हो सकता है मैं गलती कर जाऊं तो वो मेरी तरफ से होगी, जो कुछ अच्छाई होगी वो अल्लाह की तरफ से और अपने बुजुर्गों का ये किताबों का सदका होगी। आप हजरात से मेरी गुजारिश इस हवाले से जो है वो ये है कि आप हजरात मेरे इस दर्स के अंदर कुछ बातें पिक कर लें कि आज के सबक की ये बातें, आज के दर्स की ये बातें, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर उसको आप अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, चाहे वो यहाँ सुन रहे हो, वो आपको सुनाएं और आप उनको सुनाएं। ये इसलिए नहीं है कि ये अगर हमारे तफसीर अल्लाह ने चाहा ख़त्म होती है तो आपका मुफसर का सर्टिफिकेट दिया जाए, ये सिर्फ मुजाकरे के लिए है कि मैं भी यहाँ बैठ के कुरान का मुजाकरा कर रहा हूँ और आपसे भी ये एक गुजारिश कर रहा हूँ। तबलीग व इशाअत का जो हक है वो इसी तरह अदा होगा ना, कि पहले मुजाकरा हो, वर्बली हम उसको आगे बढ़ाएं। वो व्हाट्सएप के पोस्ट तो होते रहेंगे क़यामत तक और हमारी मौत तक, वो नहीं। ये मुजाकरा तो असल मुजाकरा ये है। तो अल्लाह ताला इन हुकूक, ये कुरान के हुकूक हैं, इन पर अमल हमारे लिए ज़रूरी है। और कुरान ऐसी फजाइल के हवाले से बेशक इतनी बड़ी चीज़ है ये कि इसका कोई मुतबादल इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इसका कोई मुतबादल दुनिया में मौजूद नहीं है। इसके एक हर्फ का पूरी दुनिया या इस जैसी सैकड़ों दुनियाएं हम पल्ला नहीं हो सकती, एक हर्फ का हम पल्ला नहीं हो सकती पूरी दुनिया। समझ में आने के लिए है, इसको किसी और तरफ ले जाने के लिए नहीं है। अगर हम में से किसी का नाम ऐसा है जो कुरान में नहीं है तो थोड़ा सा इसमें तफरी ही पहलू भी, अगर हम में से किसी का नाम ऐसा है जो कुरान में नहीं है मिसाल के तौर पे, तो आप देखें कि इबलीस का लफ्ज़ कुरान में आएगा तो 50 नेकियां मिलेंगी, लेकिन हमारे लफ्ज़ पे कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे नाम पे। तो कुरान की नस्बत एक बड़ी नस्बत है, और इसको और करें आपके जब किताब होती है, सिर्फ एक पेपर है तो वो पेपर तो ऐसा है कि हम उसको यहाँ पढ़ा हुआ है, हमने उठाया और उसको कचरे में फेंक दिया अगर वो हमारे काम का नहीं हुआ। लेकिन अगर उस पर कोई कुरानी आयत लिखी हुई है तो फिर उसके साथ एक अजमतों का रिश्ता जुड़ जाता है। अब उसको हम जो है ना कचरे में फेंक सकते हैं, ना उसको डायरेक्टली बेकरामी के साथ फाड़ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि श्रेड करें, हमारे पास एक श्रेडर है बतौर खास जो ज्यादा से ज्यादा बारीक कर देता है। वो इसलिए है कि हर्फ फिर बचे नहीं कुरान का, कि कुरान की बेहरमती और बेकरामी लाजिम है। तो ये हुक्म की वजह से ये करने वाला काम है। ये बोलने का की वजह ये भी है कि हमारे घरों के अंदर रुके आते हैं, पेपर्स आते हैं, स्कूल से आते हैं, या वैसे ही किताबों के पेपर्स होते हैं, या कभी कुछ फ्लैट्स वगैरह आ जाते हैं तो उनके ऊपर अगर ऐसी चीजें लिखी हुई हम देखें तो वो ना हम उसकी बेकरामी करें, ना बच्चों को करने दें, ना हम किसी को जानते हैं तो उनको ये काम करने दें। इकराम, अदब, अजमत, ये बड़ी चीज़ है, इससे बहुत कुछ आता है। सीखने सिखाने के बावजूद जो इकराम करते हैं, जो अदब करते हैं, जो अजमत से रहते हैं, उनको बहुत कुछ आता है। लेकिन सीखने के बावजूद जो इकराम से खाली, अजमत से खाली और अदब से खाली होते हैं, अल्लाह पाक उनको महरूम ही रखते हैं। हम लोगों का हालांकि हमारी उम्रें कम हैं लेकिन तजर्बा है और मुशाहदा है। हम लोगों ने हमारे साथियों में भी ये चीज़ें देखी हैं और हर ज़माने में उम्मत के देखने के लिए ये चीज़ें रहती हैं। तो अल्लाह पाक हम सबों को तौफीक मरहमत फरमाए कि हम कुरान के इन हकूक को भी और जो हकूक हमें मालूम नहीं है अभी वो हमारे इल्म में लाए, उस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आज के लिए इतना काफ़ी। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।